الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض بسبع وعشرين درجة او كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة الجماعت تفضل صلاة الفرض بسبع وعشرین درجة کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ درجے میں فضیلت رکھتا ہے. یعنی صلاح کے حوالے سے ہی جو نماز پڑھنا ہے, یہاں پہ فرض نماز کی آف کورس بات چل رہی ہے. ایک شخص ہے جو اکیلے خود ہی نماز پڑھ لیتا ہے, اور ایک شخص ہے جو جا کے باقاعدگی سے با جماعت نماز پڑھتا ہے. تو جو نماز با جماعت ادا کرنے والا شخص ہے اس کی اس نماز کا درجہ جو ہے اس کے ثواب کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے وہ 27 ٹائم زیادہ ہوتا ہے. ظاہر ہے نماز جو ہے وہ صرف ایک عبادت کی سارٹ آف طور پہ ہی فریضہ نہیں ہے, بلکہ وہ تو ایک ایمان کی نشانی ہے اور اسلام کا ایک شعار, ایک سائن ہے. یعنی اٹ ریپرزینٹس واٹ اسلام از. تو ہر شخص اس کا جو مسلمان ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ علل اعلان علی رؤوس الاشہاد جسے کہا جاتا ہے, سب کے سامنے اس نماز کو ادا کرے, یہ فرض نماز آف کورس. تو ظاہر ہے اس میں بہت سارے بینیفٹس بھی ہیں, پھر اس کے حوالے سے بہت ڈیٹیل میں ظاہر ہے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں, اور جنرلی بھی سمجھ آتا ہے جب نماز با جماعت ادا ہوگی تو اس کے بہت سارے ایک امہ کے طور پہ بینیفٹس ہوں گے. آپس میں ایک لوگ دوسرے کو جانیں گے, ان کی احوال سے, حالوں سے, ان کی جو بھی معاملات ہیں ان سے واقف ہوں گے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے جب سب مل کے کھڑے ہوں گے تو ان کے جو قلوب ہیں, ان کے دل ہیں, وہ ایک ساتھ متوجہ ہوں گے, اور آسمانی رحمتوں کا ظاہر ہے سب کے اوپر نزول ہوگا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہیں ان کی شرکت کی وجہ سے نماز جیسی عبادت میں ملائکہ کی جو معیت ہے اور رفاقت ہے وہ بھی ان سب لوگوں کو اکٹھا نصیب ہوگی ظاہر ہے, اور مسجدوں میں آف کورس کیونکہ وہ پریزنٹ ہوتے ہی ہیں. تو نماز کا اپنا ایک مقام ہے, ایک مرتبہ ہے, بہت ہی امپورٹنس اسے ہماری شریعت میں دی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد رأيتنا وما يتحلف عن الصلاة إلا المنافق قد علم نفاقه, کہ ہمارے زمانے میں نماز صرف با جماعت وہی شخص ادا نہیں کرتا تھا, یعنی ہم اس جو شخص جو نماز با جماعت ادا نہ کرنے والا شخص تھا ہمارے زمانے میں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ وہ صرف منافق ہی ہوتا تھا, اور قد علم نفاق ہو, اس کے نفاق کا سب کو علل اعلان پتہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے, ایسا بندہ صرف با جماعت کے لیے نہیں آتا تھا. یعنی what is trying to say is کہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی نارمل مسلمان کہ میں با جماعت نماز نہ ادا کروں. ہاں انلیس, آگے ظاہر ہے یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ مریض ان کان المریض المشی بین الرجلین, اگر کوئی بندہ بہت ہی سویر بیمار ہے, ال ہے, تو ظاہر ہے وہ ایک الگ مریض ہے بات ہے, ورنہ کان المریض المشی بین الرجلین, ایسا مریض بھی جو باقاعدہ دو بندوں کے کاندھوں پر شولڈرز پہ ہاتھ رکھ کے باقاعدہ ان سے ہیلپ لے کے چلتا ہوا آتا تھا مسجد میں, وہ بھی مسجد میں نماز ہی ادا کرتا تھا. اور ظاہر ہے اس کی وجہ انہوں نے یہی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنن الہدا کہا کہ ان من السنن الہدا الصلاۃ فی المسجد, کہ جو سنن ہدا ہے وہ نماز مسجد میں ادا کرنا ہے. اور ظاہر ہے آگے یہ بھی فرماتے ہیں ولو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی ھذا المتخلف فی بیتہ لترکتم من سنن نبیکم ولو ترکتم السنن نبیکم لزللتم, کہ اگر تم گھر میں نماز ادا کر رہے ہو, با جماعت ادا نہیں کر رہے, تو تم اپنے نبی کی یہ جو سنن ہدا ہے جسے کہا گیا, اس کا مطلب بتایا کہ وہ یہ ہے کہ تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ رہے ہو، اور نبی کی سنت ظاہر ہے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ضلال گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہو۔ تو ظاہر ہے یہ فرماتے کہ ہمارے زمانے میں صرف کوئی منافق ہی ہوتا تھا جو باجماعت نماز ادا نہیں کرتا تھا، ورنہ ایسا کوئی کسی کی امیجنیشن میں بھی صحابہ کے دور میں نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی بندہ ہو مسلمان ہو اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کرتا ہو۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ نسقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، کہ جو فجر اور عشاء کی نماز ہے خاص طور سے منافقین کے اوپر بہت اثقل ہوتی ہے، یعنی بھاری ہوتی ہے، یعنی بہت ہی ویٹ معلوم ہوتا ہے اس کا۔ حالانکہ ولو یعلمون ما فیہما لاطعوہما ولو حبا لقد ہمت عامر المؤذن، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس نماز چھوڑنے سے ان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے تو وہ گھٹنوں کے بڑھ، یعنی کہ کرال کرتے ہوئے مسجد آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اور اتنی سخت وعید فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لقد ہممت عامر المؤذن فی فیقیم ثم عامر رجل یوم الناس ثم اخذ شعلا من نار فحرك على من لا يخرج من الى الصلاه بعد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ مؤذن کو آرڈر کروں کہ اذان دو، اور پھر امام کو کھڑا کروں نماز کے لیے، اقامت وغیرہ کے لیے سٹارٹ کرنے کے لیے، اور خود ایک شعلہ ہاتھ میں لوں، آگ کوئی جلتی ہوئی، اور جو لوگ نماز کے لیے نہیں آئے ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ تو بڑی ظاہر سخت وعید ہے۔ اور ایک دوسری بھی ابن ماجہ کے اندر بھی ایسی روایت ہمیں ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن تحین رجال ان ترک الجماع او لاحرکن بیوتہم، کہ لوگ باز آ جائیں نماز با جماعت چھوڑنے سے، ورنہ میں ان کے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یعنی بڑی سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایسا، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ لوگ اذان کی آواز سنتے ہیں اور نماز کے لیے نہیں آتے۔ اور اسی لیے ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من سمع المنادی فلم یمنع من اتباع عذر قالوا وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل من الصلاۃ التي صلى، کہ جو شخص بھی اذان کی آواز سنتا ہے اور پھر مسجد میں نہیں آتا تو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ اب وہ گھر میں بے شک پڑھ لے خود، لیکن اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی، انلیس ہاں اگر اس کو کوئی عذر واقعی جینین ہے۔ آف کورس تو شریعت کے اندر کوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اگر کوئی جینین مریض ہے، کوئی عذر ہے کسی کا جینین، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے تو پاسبل ہے، لیکن ان نارمل سرکمسٹانسز ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی بندہ نماز کے لیے نہیں آ رہا ہو؟ اور یہی وجہ ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدء لا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان، کہ کوئی ایسی سٹی، کوئی بستی، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف تین آدمی موجود ہیں، اگر یعنی کوئی جنگل بیابان بھی ہے لیکن وہاں پہ اگر صرف تین لوگ کسی وجہ سے موجود ہیں یا پریزنٹ ہیں اور وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تو ان کے اوپر شیطان قابو پا لیتا ہے۔ فالئی کا بل جماع فنما یا کلو زیب القاسیہ، کہ تم اپنے اوپر جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بھیڑیا جو ہوتا ہے، ولف ہوتا ہے، وہ اسی کو اپنا لقمہ بناتا ہے، یعنی ولف اسی کو گریب کرے گا، اسی کی طرف شکار کرے گا جو ہرٹ سے دور ہوگا، جانور جو ہرٹ سے دور ہوتا ہے اکیلے لالک تھلگ، اسی کے اوپر ولف اٹیک کرتا ہے۔ تو یعنی گویا بڑی فضیلت کی بات کسی بندے کے لیے ہوگی کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، اور اس کو چھوڑنا، اتنا ترک کرنا، اس کے اوپر سخت وعیدیں ملتی ہیں کہ گویا وہ بندہ شیطان کے قبضے میں ہے، وہ منافق ہے، نہ حدیث وغیرہ سے پتہ چلتا ہے۔ اور جیسے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بندے کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے وعیدیں ہیں اور ان کے اوپر یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ بندہ ان سے نصیحت حاصل کرے اور عبرت لے، اور جو میسج کنوے ہو رہا ہے ان روایات کے ذریعے سے ان کو فالو کرنے کی کوشش کرے۔ اور ظاہر ہے فالو جو کرے گا، جو ان پہ اس پہ عمل درآمد کرے گا، جو اس تو اس کے لیے پھر بہت سارے فضائل اور بینیفٹس اینڈ باؤنٹیز بھی ملیں گی، جیسے کہ آیا کہ تفضل الصلاۃ الفضل بھی سب 20 درجہ تھا، جو بندہ با جماعت جا کے نماز ادا کرے گا اس کو پھر 27 ٹائمز گنا زیادہ اجر بھی تو ملے گا۔ نارمل نماز اکیلے پڑھ رہا ہے، اس کے بجائے چھوڑ کے پھر جائے اور مسجد میں با جماعت نماز ادا کرے، 27 ٹائمز اس کے ثواب اور نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ اسی بینیفٹ کے طور پہ ہی بندہ اگر چلا جائے جماعت با نماز ادا کرنے میں تو آبویسلی اس کا اپنا بھی فائدہ ہوگا اس چیز میں۔ اور صرف ایک فائدہ یعنی بینیفٹ، ظاہر ہے ثواب زیادہ تو ہونا اپنی جگہ ہی ہے. ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے، من صلی اللہ اربعین یوما فی جماعت یدرک التکبیر الاولی کتب لہ برات من النار براتانی برات من ناری و برات من نفاق، کہ جو بندہ بھی 40 دن تک فور 40 ڈیز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو دو چیزوں کی برات حاصل ہو جاتی ہے، یعنی دو چیزوں سے چھو بھی نہیں سکتی ہیں، دو چیزوں سے دور ہو جاتی ہیں، ایک برات من النار یعنی جہنم کی آگ سے اس کی گارنٹیڈ معافی، اور دوسری برات من نفاق کہ وہ بندہ نفاق سے پاک ہو جاتا ہے، اس سے نفاق دور ہو جاتا ہے، یعنی گویا وہ بندہ اخلاص اور صحیح سچا مومن بن جاتا ہے اور ظاہر جنتی ہونے کا سارٹ آف حقدار بن جاتا ہے. پھر دوسری ایک بات یہ بھی ہے، اب ایک بندہ ہے اس نے اس کی نیت ہے، انٹینشن ہے کہ میں جا کے باجماعت نماز پڑھوں، لیکن اب کسی وجہ سے اس کی نماز مس ہو گئی، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ ہے اس نے اچھی طرح سے احسن وضو اچھی طرح وضو کیا اور پھر وہ نکلا گھر سے کہ میں قد صلوں میں نماز کے لیے جاؤں، اور لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، جماعت کا کسی وجہ سے ختم ہو گئی، اس سے صلات مس ہو گئی، تو ایسی صورت میں آتا اللہ مثلا اجر من صلی وحضرہ، تو اس کو اسی نمازیوں جو باجماعت پڑھنے والے ان کے برابر اجر پھر بھی مل جائے گا اور کوئی کمی نہیں ہوگی. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی اگر وہ جینوئن اخلاص کے ساتھ نیت کے ساتھ وضو کر کے اچھی طرح سے نماز کے نیت سے نکلا ہے گھر سے کہ میں باجماعت نماز ادا کروں گا اور وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا، تو پھر بہرحال پہنچ کے نماز اس کی نکل گئی، تو اس صورت میں اس کو اجر پھر بھی مل جائے گا. تو ظاہر ہے صرف نیت پہ، یا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تو دار و مدار ہوتا ہی نیت پہ رہے، اس نے نیت کی وضو کر کے نکلا گھر سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کو اجر پھر بھی مل جائے گا ایون دو اس کی جماعت کسی وجہ سے ان انٹینشنلی کہا جائے کہ ماں مس ہو گئی. دوسری ظاہر ہے اب ایک ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ابھی کوئی بہت ہی سیویئر اگر مسئلہ ہے، کوئی بہت ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ مؤذن سے کہتے تھے جو سخت سردی کے جب کوئی آندھی آئی ہوئی ہے، طوفان چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں گھر میں کسی نے نماز پڑھ لی، ایک کیسے ہیں سپر نیچرل کوئی ایسا کاز ہے جس کی وجہ سے کہ بندہ نہیں پہنچ سک رہا مسجد، تو پھر اس کو لیے ظاہر ہے کچھ گنجائش بھی نکلتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر نماز کے لیے بندہ اب جا رہا ہے تو وہ اس کی نماز میں خشوع و خضوع ہی نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ ایک روایت میں تھا، اذا وضی عشاء احدکم اقیم الصلاۃ فابدا العشاء ولا يعجل حتى يفرغ عنه، ایک بندہ ہے وہ پورا دن کام وغیرہ سے فارغ ہو کے آیا، تھکا ہارا، وہ سخت بھوک کا اس کو وقت لگا اور اس کے سامنے کسی نے کھانا رکھ دیا، وہ کھانا کھانا شروع کرنے لگ گیا، اور اس کے بعد اب اگر سامنے اذان ہو گئی اور نماز کا وقت آ گیا تو اسے چاہیے وہ اپنا کھانا پہلے جلد سے جلد ختم کرے اور اس کے بعد نماز کے لیے جائے، کیونکہ اگر وہ کھانا چھوڑ کے جائے گا تو اس کا مائنڈ جو ہے وہ پورا ٹائم کھانے میں ہی لگا ہوا ہوگا کہ یار کب میں جلدی سے نماز ختم کروں اور پھر فوراً پہنچ کے کھانا کھاؤں، تو گویا اس کی نماز وہ طریقے سے ادا ہی نہیں کر پائے گا. تو اس وجہ سے حکم دیا کہ پہلے کھانا کو کمپلیٹ کرو اور پھر جاؤ. اور اسی لیے ایک روایت میں مسلم شریف کے اندر آتا ہے، لا صلاۃ بخضرت الطعام ولا ہوا یدعفان الاخبسان، کہ ایک بندے کو اگر کھانا سامنے رکھ کے وہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا ہے، اس صورت میں نماز نہ پڑھے، پہلے کھانا کمپلیٹ کرے پھر نماز پڑھے. اور یا پھر یہ ہے کہ کسی کو اگر کوئی انتہائی ٹوائلٹ کی ایمرجنسی ہے، اسے ٹوائلٹ جانا پڑ گیا ہے اور اس کی وہ ظاہر ہے اگر پوری نماز میں ایک ایسا عذر ہے، ایک ایسی نیچرل سا ایک یہ کہا جا سکتے ایک عیب ہے انسان کے ہیومن فارم کے اندر جس کے لیے روکنا ممکن پاسبل نہیں ہوتا، تو وہ ایسی صورت میں بھی پہلے اپنے ٹوائلٹس وغیرہ سے فارغ ہو کے پھر نماز ادا کرے تاکہ نماز تسلی سے ادا کرے. اذا اقیم الصلاۃ ووجد احدکم الخلاء فلیبدا بالخلاء، کہ پہلے وہ ٹوائلٹ وغیرہ سے فارغ ہو اور پھر نماز کے لیے جائے اور ادا کرے، کیونکہ سورہ حج کے اندر اسی لیے آتا ہے غالباً کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تمہارے لیے حرج نہیں ہے، یعنی کوئی سختی اور وہ نہیں ہے، دین میں آسانی ہے تمہارے لیے، اگر کوئی جینوئن عذر ہے جس کی وجہ سے نماز مؤخر کرنی پڑ رہی ہے پہلے وہ عذر کو کمپلیٹ کر کے نماز پڑھ لی جائے، اس میں کوئی ایسی انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی. دوسری چیز، بہرحال جب بھی وہ جماعت کے لیے بندہ جائے تو صفوں کا خاص طور سے خیال رکھے. صف بندی جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹر ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا. وہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ فرماتے سووا صفوفکم فإن تسوية الصفوف من إقام الصلاة، کہ نماز صفوں کو برابر کیا کرو، کیونکہ صفوں کو سیدھا اور برابر کرنا نماز کے اچھی طرح ادا کرنے کا ایک پارٹ ہے، ایک جز ہے، ایک حصہ ہے. اس لیے باقاعدہ اعلان فرمایا کرتے تھے سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو ایگزیکٹ ایک تو لائن میں برابر کرو اور سیدھا کرو. سنن ابی داؤد وغیرہ میں بھی ایک انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو پہلے اپنے رائٹ جانب رخ کرتے اور لوگوں کو باقاعدہ انسٹرکشنز دیتے کہ برابر ہو جاؤ اور صفوں کو سیدھا کرو، سوو صفوفکم باقاعدہ فرماتے، اور پھر اسی طرح لیفٹ ٹرن ہوتے اور دوسری طرف بھی صفوں کو سیدھا فرماتے، اور اس کے بعد نماز اسٹارٹ کرتے تاکہ صفوں میں کوئی خلل نہ ہو. بلکہ ایک دوسری روایت ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی، اس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور آپ نے صفوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، لیکن ایک آدمی تھا جو اس کی طرف نظر پڑ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تھوڑا آگے، اس کا سینہ آگے نکلا ہوا تھا، صف ایک لائن میں برابر سرابر نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان فرمایا وعد اللہ لا تصفون صفوفکم لیخالفن اللہ بین وجوہکم، کہ تم اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور بالکل برابر کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رخ ایک دوسرے کے مخالف موڑ دیں. یعنی گویا اس کی تشبیہ دی کہ جو بندہ صفوں کو سیدھا نہیں رکھتا، ایک سٹریٹ لائن کھڑا نہیں ہوتا، گویا اس کے خطرہ یہ رہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسروں کے طرف بندہ پھر منہ موڑ کے نہ کھڑا ہو جائے، یعنی سارٹ آف دل ایک دوسرے سے دور نہ ہو جائیں. ظاہر مغالبے کے طور پہ یہ وہاں کہا جاتا ہے، جو ایسی برابر سرابر کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے بالکل اگینسٹ اپوزٹ فارم میں نہ ہو جائے. اس ڈر سے تمہیں باقاعدہ آرڈر دیا اس بندے کو، پہلے صحابی کو، کہ آپ صفوں کو سیدھا کرو. اور پھر دوسری ظاہر ہے روایت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے اللہ تختلف و تختلف قلوبکم لی علینی من کو الحام و نحا ورسم الزی یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے تشریف فرما ہوتے تو پہلے یہ آرڈر فرماتے کہ بالکل برابر اسٹینڈ اپ ان اسٹریٹ لائن، ایسے نہ ہو کہ خدا نخواستہ سزا کے طور پہ تمہارے قلوب جو ہیں، دل جو ہیں، وہ باہم مخالف ہو جائیں ایک دوسرے کے، اس وجہ سے، اس ڈر سے تم لوگ باقاعدہ صفوں کو اسٹریٹ کرو. اور پھر دوسری چیز یہ بھی فرمائی کہ جو تم میں سے سب سے دانش مند، عقل مند، سمجھدار، یعنی شعور والے لوگ ہیں، وہ میرے قریب ہوں، اور اس کے بعد جو ان سے تھوڑے کم ہیں وہ اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد، یعنی گویا کہ جو زیادہ سیویر طریقے سے نماز ادا کرنے کے اہل ہیں وہ آگے ہوں اور میرے ساتھ ہوں، اور باقی جو تھوڑے کم سیریس لوگ ہیں وہ تھوڑا پیچھے جائیں، تاکہ نماز میں قریب خلل نہ آئے. اور ظاہر ہے پھر یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یسوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاه فاذا استوینا کبر، کہ آپ تمام کی تمام پہلے صفوں کو سیدھا فرماتے اور جب سب صفیں یکجا برابر سرابر ہوتی ہیں اس کے بعد آپ تکبیر کہہ کے اور نماز سٹارٹ کرتے. اور ایک دوسرا بھی خاص طور سے آرڈر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتم الصف الصف المقدم ثم الذي يليه، کہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرو اور اس کے بعد پچھلی صفوں کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرو. یعنی اب پہلی صف کمپلیٹ نہیں ہوئی اور دوسری صف سٹارٹ ہو جائے، تیسری ہو جائے، تو یہ بھی صف کی کمپلیشن کے فارم میں خلل ہے، اس سے بھی ممانعت فرمائی. اور ظاہر ہے اب پہلی صف کے پھر بہت سارے فضائل اپنی جگہ تو ویسے ہی موجود ہیں، پہلی صف کے حوالے سے آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات میں بھی فرمایا کہ اس کے اتنا اجر ہے کہ ان اللہ ملائکہ یصلون علی الصف الاول، کہ جو اللہ کے فرشتے، اللہ خود اور اللہ کے فرشتے ہیں، وہ پہلی صف والوں پر یصلون علی الصف الاول، وہ ان کے لیے مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان پر رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں پہلی صف والوں پر خصوصی طور پر. اور ظاہر ہے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے تو آپس میں قراندازیاں باقاعدہ نکالنے لگیں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے. اور ظاہر ہے اور پھر کوئی بچے وغیرہ ہیں تو وہ ان سے پیچھے کھڑے ہوں، یہ بھی آتا ہے روایات میں، اور عورتیں ہیں تو وہ اس سے بھی پیچھے کھڑی ہوں، اور امام کو چاہیے کہ وہ سینٹر میں سب سے آگے کھڑا ہو. توسط الامام وسد الخلل، کہ جو اس میں ایک تو صفوں کے گیپ میں ظاہر خلل ہو اس کو منع کیا بار بار، اور امام کو چاہیے کہ وسط میں کھڑا ہو سامنے سینٹر میں، اور پھر پیچھے صفیں بنائی جائیں، اور ظاہر ہے اگر کوئی ایک مقتدی ہے، صرف دو لوگ ہیں وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو اسے چاہیے کہ پہلے رائٹ سائڈ پہ ایک بندہ آگے بالکل امام کے ساتھ مل کے کھڑا ہو جائے، اور اگر ایک دوسرا بندہ بھی آ جائے تو پیچھے چلے جائیں، جیسے کہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ ایک مرتبہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے باقاعدہ ان کے رائٹ سائڈ پہ کیا کہ میرے رائٹ سائڈ پہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد حضرت جابر بن سخر آ گئے رضی اللہ عنہ، تو وہ بھی کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو باقاعدہ ہاتھ پکڑا اور انہیں پیچھے کر دیا کہ اب باقاعدہ نیکسٹ صف میں تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، اور دوسری چیز اکیلے کھڑے ہونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کوئی بندہ ہے وہ بالکل الگ تھلگ صف سے الگ دور کھڑا ہوا ہے اور یعنی صف توڑ کے الگ نماز پڑھ رہا ہے، تو ایک بندہ تھا وہ ایسا ایک مرتبہ کر رہا تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا اس کو باقاعدہ، فرمایا ہوا یعید الصلاح، کہ تم نماز دوبارہ دہراؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے اکیلے نماز پڑھی ہے، اور پھر ظاہر ہے پہلی صف میں مرد ہوں، اس سے پیچھے بچے ہوں وغیرہ ہوں، اور اس سے پیچھے اگر کوئی خواتین نماز پڑھی ہیں تو سب سے پیچھے نماز پڑھیں، جیسے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلیت انا و یتیم فی بیتنا خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم خلفنا، کہ ہم میں اور میرے بھائی، ایک مرتبہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے بھائی غالباً یتیم نام تھا ان کا، یہ نماز پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیکنڈ صف ان کے پیچھے، اور ام سلیم رضی اللہ عنہ جو ان کی والدہ ہیں وہ اس سے ان کے بھی پیچھے کھڑی ہوئی تھیں، عورتیں جو ہیں وہ سب سے پیچھے کھڑی ہوں۔ پھر ایک چیز کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، جو امامت کا معاملہ ہے اس میں ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا رسپانسبلٹی ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو جو بندہ یہ دیکھا جائے گا، جیسے کہ روایت میں آتا ہے مسلم شریف کے اندر، یوم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا فی قراءة سواء فعلموا بالسنة فإن كانوا فی السنة سواء فقدموا حجرة وإن كانوا فی الحجرة سواء فقدموا سنة ولا يؤمن الرجل الرجل فی السلطان ولا يقعد فی بیتی الا تقریمت و اللہ بإذنہ، کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا امام جس نماز کے لیے بنانے کے لیے کہ کون بندہ قرات میں اچھا ہو، قاری ہو، اور پھر دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے گا کہ سنت کے بھائی اچھا علم رکھتا ہو، نالج رکھتا ہو، اور پھر فرمایا کہ جو ہجرت میں جس نے سبقت لی ہو۔ تو ظاہر ہے ہمارے زمانے میں ہجرت والا تو اپلیکیبل نہیں ہوتا، بٹ یہی دیکھا جائے گا سب سے پہلے قرت سے ظاہر ہے معاملہ قرت اسی کی اچھی ہوگی جو قرآن سے شغف ہوگا، شوق رکھتا ہوگا، تو قرآن کا حافظ بھی ہو، علم رکھتا ہو، نالج رکھتا ہو، اس سے ایک کلوزنس فیل کرتا ہو، تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اب کسی جگہ پہ اگر کچھ زیادہ لوگ حقدار ہو گئے ہیں اور اس طرح کی نالج بھی ہے اور حافظ بھی قرآن کے بھی ہیں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا سیکنڈ نمبر پہ کہ کون زیادہ علم رکھتا ہے، نالج کس کے پاس زیادہ ہے، عالم ہے کون کتنا بڑا، تو اس کو پھر فضیلت ہو جائے گی دوسروں پر۔ اور پھر کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ عالم بھی ہیں اور حافظ بھی ہے کوئی، زیادہ لوگ ہیں ایک سے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا ان لوگوں میں صلاح و تقوی کے اندر فضیلت اور فوقیت کون کس شخص کے اندر ہے، کون زیادہ بظاہر نیک ہے، اسے فوقیت ملے گی امامت کے لیے۔ اور کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ عالم بھی ہیں زیادہ، ایک سے زیادہ ملٹیپل، اور حافظ بھی ہیں اور تقوی اور صلاح وغیرہ میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا عمر میں کون زیادہ ہے، بزرگی والے شخص کو فوقیت دی جائے گی امامت کرانے کے لیے، کیونکہ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اجلوا ائمتکم خیارکم فانہم وفدکم فیما بینکم وبین ربکم، کہ جو امام ہے یہ تم میں سے اپنے، اجلوا ائمتکم خیارکم، اپنے سے بہترین لوگوں کو امام بناؤ، کیونکہ یہ امام جو ہوتا ہے یہ اس وفد کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، یہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ریپرزینٹیشن کر رہا ہوتا ہے نماز کے لیے، اس لیے سب سے بہترین شخص جو ہے اسے امام بناؤ۔ اور اماموں کو آرڈر دیا کہ تم سب کے ضامن ہو، اس وجہ سے تمہیں چاہیے کہ اچھی طرح نماز پڑھو، اگر تم اچھی طرح نماز پڑھاؤ گے یعنی بالکل اخلاص کے ساتھ، تو ظاہر ہے تمہیں تمام کے تمام پھر جو مقتدی ہیں ان کا اجر بھی ملے گا تو ایکسٹرا تمہارے ساتھ۔ اور دوسری بات، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے امام کو یہ نصیحت فرمائی، اذا صلی احدکم للناس فلیخفف فان فیہم السقیم والضعیف والکبیر، کہ تمہارے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بوڑھا ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے، تو اس لیے نماز بہت زیادہ لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھاؤ. جب جماعت کے لیے ایک فرض نماز کا وقت ہے تو زیادہ طویل قرات نہ کرو، بلکہ مختصر قرات پہ اکتفا کرو. ایک مرتبہ غالباً حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بڑی نے تھوڑی لمبی طویل قرأت فرمائی، تو ایک صحابی نے ان کی شکایت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا ایسا کرنے سے. اور ایک دوسری بخاری و مسلم میں معاذ رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ طویل قرأت وغیرہ کرتے تھے، تو ایک صحابی نے نماز توڑ کے ایک مرتبہ الگ سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر شکایت کی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی ڈانٹا کہ نہیں، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. فتان انت یا معاذ، کہ تم لوگوں کے لیے باعث فتنہ نہ بنو. مطلب یہ ہوا کہ چھوٹی چھوٹی قرأتیں کرو، اور باقاعدہ ترغیب فرمائی، والشمس وضحا واللیل اذا یغشا والضحا واللیل اذا سجا اور سبح اسم ربک الاعلیٰ، جیسی جو اماں پارے کی ہے، جو مختصر قرأت کے حوالے سے باقاعدہ اگزامپلس دی کہ بہت زیادہ قرأت کو طویل نہ کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زیادہ جب جماعت کے فارم میں قرأت کو طویل نہیں فرماتے تھے، اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی بچے کو روتے ہوئے سنتا تو میں فوراً نماز کو جلد سے جلد ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی والدہ پیچھے نماز میں ہو اور اس کی نماز میں خلل آ رہا ہو اور وہ پریشان ہو رہی ہو. تو نماز مقتدیوں کے لیے یعنی بہت زیادہ طویل کرا نہیں کی جائے، بلکہ ان کے لیے ان کا احساس رکھا جائے. ان میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی ضعیف ہوتا ہے. تو بہرحال اپنی انڈیویجول نماز میں جتنی بھی طویل قرأتیں کی جائیں وہ سب صحیح ہے، لیکن جب جماعت کے معاملے میں فارم میں مختصر یعنی کہ پریسائز بس جلد سے جلد جو بھی صحیح طریقہ ہے تعدیل ارکان کے ساتھ وہ نماز ادا کروائی جائے لوگوں کو. یہ امام کو آرڈر دیا باقاعدہ اس طرح کا، اور مقتدیوں کے لیے بھی پھر ظاہر ہے آرڈر دیا کہ امام سے سبقت نہ لے جائیں، امام کو پیچھے فالو کریں. لا تبادر الامام اذا کبر فکبرو، کہ جب امام اکبر اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کرو، اور جب امام کہے ولا الضالین تو تم کہو آمین، اور امام رکوع میں جائے تم رکوع کرو. اذا امام کہے سمیع اللہ لمن حمدہ تو فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، تو امام کے بعد امام کو فالو کرو، امام سے آگے سبقت نہ لے جاؤ. امام نے ابھی اللہ اکبر ہی نہیں کیا رکوع کے لیے اور تم پہلے سے رکوع میں چلے گئے یا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے. کیونکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ لوگوں کو امام سے سبقت لے جانے سے ڈرنا چاہیے، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ گدھے جیسے بن جائیں، یعنی دے کوڈ بی بیکم ڈونکیز. تو ڈونکیز بننے سے بچنا چاہیے، اور اس کی مثال یہی دی کہ ڈونکیز بننے کا کیا مطلب، کہ نماز میں امام سے آگے سبقت نہ لے جائیں، اتنی سخت اس کے بارے میں وعید فرمائی. دوسری روایت میں بھی آتا ہے احدکم الصلاۃ الامام علی حال فیصلہ کما یصنع الامام، اور امام جب جس حال میں بھی ہے، اب اگر کوئی بندہ جاتا ہے مسجد نماز کے لیے امام سجدے میں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سجدے میں امام کو جوائن کرے، اپنی نماز خود سے نہ پڑھے، بس جس حال میں بھی امام ہے اسی کے ساتھ جوائن ہو جائے. اور اگر کسی نے ظاہر ہے بعد میں اینڈ میں پھر اپنی رکعت کمپلیٹ کر لے اگر مس ہو گئی ہے، ولا تعدو شعین ومن ادرک رکعتن فقط ادرک الصلاۃ، اور اگر کسی نے رکوع میں پہلے تک امام کو جوائن کر دیا تو وہ رکعت گویا اس کی کاؤنٹ ہو جائے گی. رکوع سے پہلے پہلے اگر کسی بندے نے نماز کو جوائن کرا تو اس کی وہ رکعت کاؤنٹ ہو جائے گی، ورنہ پھر یہ ہے کہ اپنی وہ رکعت جو مس ہو گئی ہے وہ نماز ختم ہونے کے بعد امام سلام پھیر دے تو اس کے بعد کمپلیٹ کرے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان معاملات کی توفیق عطا فرمائے اور نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.